الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المؤمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، انشاءاللہ آج خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر خطاب کرنا ہے، موضوع ہے دعا اور اس کی اہمیت اور فضیلت. چند عنوانات میں نے بنائے ہیں، اگر اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ میری گفتگو میں ربط پیدا ہو جائے گا. سب سے پہلے قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا، انشاءاللہ یہ آیت مبارکہ ہم پڑھیں گے، سورہ مومن آیت نمبر 60. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حدیث جس میں دعا کو اصل عبادت قرار دیا گیا. پھر دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہیں، جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. پھر دعا مانگنے کا طریقہ جو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا. پھر دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، جو مسنون دعائیں ہیں خاص طور پر چند مواقع پر مانگنے والی، اس کا تذکرہ کریں گے. پھر دعا کی قبولیت کے خاص طور پر چند اوقات ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے. پھر قرآن حکیم نے انبیاء کرام کی دعائیں بھی نقل کی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ ریفرنس آپ کے سامنے آئے گا. قرآن حکیم میں دعا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کا بھی تذکرہ کیا جو انبیاء کرام نہیں ہیں، لہذا ان میں سے چند دعاؤں کا تذکرہ اور اس گزارش کے ساتھ کہ یہ دعائیں یاد بھی کی جائیں. پھر قرآن حکیم میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا، ایسے دعا کیا کرو، جیسے قر ربی زدنی علما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے دعا کیا کریں کہ اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما. قُل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی جب ہم چھوٹے سے تھے. اسی طرح کچھ دعائیں میں نقل کر کے لایا ہوں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں. اکثر و بیشتر قرآن حکیم کی دعائیں ربی یا ربنا، اے میرے رب یا اے ہمارے رب، ان سے جو دعائیں شروع ہوتی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. سب سے پہلے تو دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں دعا مانگنے کا ادب اور طریقہ اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ دعا در حقیقت اللہ اور بندے کا ایک مستقل اور ایک بڑا والہانہ تعلق ہے. یہ دعا کوئی رسم نہیں ہے. ہم عام طور پر دعائیں مانگتے ہیں رسمیاں یا مواقعوں کے اعتبار سے. دعا در حقیقت 24 گھنٹے کا ایک تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, کہ ہر وقت کی دعائیں بھی سکھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور بندہ وہی ہے جو ہر وقت اپنے رب سے رابطے میں رہے, اپنے رب سے تعلق میں رہے. جس کو کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے ساتھ راتیں بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. تو ایک مستقل تعلق ہے بندہ اور رب کے درمیان جو در حقیقت دعا کے ذریعے سے. لہذا اس حوالے سے پہلی آیت جو اہم ترین آیت ہے قرآن حکیم کی, یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے فرمایا, تمہارے رب نے حکم دیا ہے ادعونی, مجھے پکارو, مجھے سے دعائیں کرو, استجب لکم, اگر مجھے سے دعا کرو گے مجھے کو پکارو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں, قبول بھی کرتا ہوں, اور تمہاری دعاؤں کے جو اثرات ہیں بہرحال اس کے امپیکٹس وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ دعائیں قبول کرے. مزید یہ کہ اگر دعا نہیں کرو گے, اللہ کو نہیں پکارو گے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپسند ہے. لہذا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یقیناً وہ لوگ کے جو استکبار کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے, سیدخلون جہنم داخرین, تو وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہوتے ہوئے. تو پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رسوائی سے محفوظ فرمائے. ایک چیز جو بالکل واضح طور پر آپ نے محسوس کر لی ہوگی, شروع میں الفاظ آئے وقال ربکم ادعونی, تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو, مجھ سے دعا کرو, اور آخر میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں. تو یہاں دعا اور عبادت مترادف بیان ہوا, دونوں کے ایک ہی معنی بیان ہوئے ہیں. اور اسی بات کو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو احادیث مبارکہ میں نے پڑھی, جو الفاظ ہونے کے اعتبار سے انتہائی مختصر لیکن اپنی جامعت میں اپنی مثال آپ ہیں. حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, تین الفاظ ہیں لیکن عبادت کا جوہر قرار دیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام دعا کو. دعا عبادت کا جوہر ہے, حاصل ہے, مغز ہے. اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. لہذا اس حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ دعا جب ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک سے تو دعا کی قبولیت کے لیے شرط لازم کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کے لیے شرط لازم ہے اللہ کی ذات پر یقین. جب ہم دعا مانگ رہے ہوں تو اس کو اپنی کیفیت کا اندازہ ہمیں خود ہی لگا لینا چاہیے. بہرحال یہ یقین والی کیفیت ہر وقت نہیں پیدا ہوتی, یہ تو وقت کے وقت, ساعتن ساعتن جیسے حدیث میں آتا ہے, یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے. لیکن بہرحال جب بھی انسان دعا کرے اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب سنتا. اس کے لیے بڑی اچھی مثال بچوں کی ہے کہ بچوں کی بڑی اچھی خصلتیں ہوتی ہیں کچھ جو انسان اگر اختیار کر لے تو پسندیدہ ہیں. مثلا بچوں کو آپ جتنے بھی پیسے دیں وہ خرچ کر دیتے ہیں, جمع نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جنہوں نے باپ نے یا جس نے آج دیے کل بھی دے گا. تو توکل ہوتا ہے اپنے باپ پر. بچوں کی ایک اور خاص بات کیا ہے, تکبر نہیں ہوتا. اچھے نئے کپڑے پہنائے جا کر مٹی میں کھیلنے لگتے ہیں. بچوں کی ایک اور خاص بات یہ کہ اپنی بات منوا لیتے ہیں. کیسے؟ رو رو کر, گڑ گڑا کر, ضد کر کے, یوں کہہ لیجئے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی اگر منوانی ہے, اللہ سے دعا قبول کروانی ہے اپنی دعا, تو اس میں یقین کے ساتھ گریا زاری, اس میں یقین کے ساتھ اللہ کی جناب میں رونا, اس میں یقین کے ساتھ توکل کرنا اللہ کی ذات پر شامل ہے. لہذا دعائیں جو انبیاء کرام کی ہمیں ملتی ہیں اس میں بھی بالکل بات واضح ہے. بظاہر اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کہیں اسباب نظر نہیں آتے اس دعا کے لیے, لیکن حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں. سورہ مریم اس کا تذکرہ کرتی ہے، سورہ آل عمران میں یہ تذکرہ آتا ہے. تو اسباب تو ہے ہی نہیں، لیکن حضرت مریم سے جب ملنے گئے ہیں سلام علیہا، اور وہاں پر جب دیکھا ہے بن موسم کے پھل وہاں موجود ہیں، قالا تو حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آتی ہیں یہ بات، یا یہ موسم بن موسم کے پھل، یا یہ بڑی حکمت والی باتیں. تو مریم فرماتی ہیں سلام علیہا قالت ہوا من عند اللہ، کہ وہ اللہ کے پاس سے آتی ہیں. یہ بات سن کر وہیں دعا کی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تو نے جب اس کو عطا فرمایا تو مجھے بھی اولاد عطا فرما. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے. اور انتہائی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے زکریا علیہ السلام، بیوی ساری زندگی بانچ رہی، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. دینندیار فرشتوں کو بھیجا اور اللہ پاک نے گویا اشارہ فرما دیا، تمہاری دعا قبول ہو گئی. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. 86 برس تقریباً عمر ہو چکی ہے، بڑھاپا، اور تقریباً ساری زندگی اللہ پاک نے اولاد عطا نہیں فرمائی، لیکن مایوس نہیں ہوئے. دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوں کاروں میں سے اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بڑا تحمل والا بیٹا، اس کی بشارت عطا فرمائی. پہلا بیٹا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا، 86 برس کی عمر میں اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بظاہر اسباب جو ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے کہ یہ دعا قبول ہوگی، لیکن یقین اگر ہو، کنوکشن اگر ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا. لہذا دعاؤں کی قبولیت کی شکلوں کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ تین شکلیں ہوتی ہیں یا ممکنہ ہو سکتی ہیں کہ جو حدیث میں آتی ہیں. سب سے پہلے تو وہی ہوتی ہیں جس کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، آپ نے جو چیز مانگی اللہ تعالیٰ نے یہ بات مناسب سمجھی کہ یہ اس کو دے دی جائے تو اللہ پاک عطا فرما دیتا. اور انسان کو بعض احساس تو ہو ہی جاتا ہے کہ میں نے فلاں وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہ پاک نے یہ دعا قبول کر لی. دوسری شکل یہ ہے کہ جو نعمت یا جو بھی شے اللہ پاک سے آپ نے مانگی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مناسب یہ سمجھا کہ اس کو یہ نہ دی جائے. بعض اوقات فیصلہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے حق میں نہیں ہوا، جبکہ بعد میں اس کے امپیکٹ یا اثرات جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے حق میں ہوا، اچھا ہی ہوا، ایسا نہ ہوا. لیکن جو دعا مانگی گئی تھی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آلٹرنیٹو عطا فرما دیتا. اور اس میں بھی آپ تجزیہ کر لیجئے اپنی زندگی کا، بے شمار نعمتیں انسان کو بن مانگے ملتی ہیں. ویسے تو نعمتوں کا تذکرہ اتنا ہے کہ کیا جائے کہ گن ہی نہیں سکتے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نے مانگی نہیں وہ اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے. تو یوں کہہ لیجئے کہ وہ کچھ دعائیں جو ہم نے مانگی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو ہمارے حق میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمت، نعم البدل اللہ پاک ہمیں عطا فرما دیتا. لیکن یہ دونوں کی دونوں شکلیں کون سی ہیں؟ دعا کی قبولیت کے لیے دونوں شکلیں وہ ہیں جو دنیا میں پوری ہو رہی ہیں. بہرحال دنیا میں بھی انسان چاہتا تو ہے دعائیں قبول ہوں، دعائیں پوری ہوں، اور یہاں کی نعمتیں بھی ملیں. لیکن ذرا تیسری شکل سنیے گا جو حدیث مبارکہ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن جب دعائیں، وہ دعائیں بندے کی، وہ دعائیں جو اس نے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کی اور وہ قبول نہیں ہوئی بظاہر، جب نامہ اعمال کھلے گا اور انسان اپنی ان دعاؤں کا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں ان کا بدلہ، ان کا اجر، ان کا ثواب دیکھے گا، تو خواہش کا اظہار کرے گا کہ اے اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی. یہ خواہش کا اظہار بالکل لاجیکل ہے کہ یہاں جو بھی نعمتیں مل گئی ہم نے مانگا اللہ پاک یہ نعمتیں عطا فرما، فلاں کا جہاں شادی ہو جائے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، اولاد ہو جائے، یہ نعمتیں ہیں، اللہ ہی سے مانگنی چاہیے اور اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی عطا فرماتا. لیکن یہ تمام تر نعمتیں عارضی ہیں یا نہیں، یہ ہمیشہ کی ہیں؟ بڑی سے بڑا عہدہ مل جائے انسان کو کب تک کے لیے، پرائم منسٹر بن جائے، چیف منسٹر بن جائے، کوئی بڑے عہدے پہ چلا جائے، لیکن یہ بڑی حقیر سی چیز ہے، حقیر. جو نعمت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، والآخرت خیر وابقا، وہ نعمتیں آخرت کی جو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہنے والی ہیں، جو بہتر بھی ہیں، بہرحال اس کے لیے اصل توجہ انسان کی آخرت کی طرف ہونی چاہیے. لہذا اس میں بڑا خوبصورت توازن ہے جو رب کائنات نے ہمیں سکھایا. سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے دو اشخاص کی کیفیت کا تذکرہ کیا کہ جو حج کے موقع پر یا بیت اللہ شریف گئے ہوئے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں لازمن دعا قبول ہوتی ہے. شرط میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، حلال روزی ہو، پاکیزہ روزی ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو پختہ، تو یہ جگہ وہ ہے جہاں لازمن دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اگر بیت اللہ میں ملتزم سے چمٹ جائے جا کر تو پھر تو 100% یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ یہ دعا لازمن قبول ہوگی. لیکن وہاں جا کر بھی کوئی دنیاوی اعتبار سے دعائیں مانگ رہا ہو اور آخرت کی فکر ہی نہ کرے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وما لہو فی الآخرت من خلاق، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کیوں آخرت میں حصہ نہیں؟ آخرت مانگی ہی نہیں، جو مانگ کے آئے دنیاوی اعتبار سے مانگ لیا، وہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرما دے. جب اللہ پاک عطا کرنے پر تیار ہے، دینے پر تیار ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں تو علاج تنگی داماں بھی تھا، تم اپنے دامن کو وسیع کر لیتے، پوری کی پوری نعمتیں اللہ پاک سے مانگ لیتے. لہذا متوازن طریقہ، بیلنس ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے جو اللہ پاک نے سکھایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اور ایسے بھی ہوتے ہیں خوش نصیب لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، حسنا نیکی بھلائی خیر عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، نیکی عطا فرما، خیر عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ گویا حج کی یا طواف کی جامع ترین دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی. لہذا ضروری نہیں ہے کہ اسی موقع پر، طواف کے موقع پر ہم مانگیں، یہ تو بڑی جامع دعا ہے، اس کو زبانی یاد کر لیجئے. سورہ بقرہ میں آئی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. دعا کے طریقے کے حوالے سے مسنون طریقہ میں عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ دعا میں سب سے زیادہ یقین ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، بھروسہ ہو اللہ کے، ہو مسبب الاسباب مانتے ہوئے، قادر مطلق مانتے ہوئے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، اور جتنا یقین ہوگا دعا کی قبولیت کی شرط ہے. لہذا دعا میں حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جائے سب سے پہلے، دعا کے آداب ہیں. اور دعا وہ قبول ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ پر درود و سلام کے ساتھ مانگی جائے. لہذا دعا میں ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھا جائے، آپ پر سلامتی کی دعائیں بھی کی جائیں. اور اس کی سب سے بہترین مثال سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ اصل میں دعا ہے، اس کو الدعا کہتے ہیں، المناجات کہتے ہیں. لہذا جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوں، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی، اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا. میں نے وہ حدیث سنائی تھی، وقت نہیں ہے میں اس موضوع پہ نہیں جا رہا، لیکن صرف ریفرنس کے طور پر عرض کر رہا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ حدیث حدیث قدسی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ جب بندہ سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ہر آیت پر جواب دیتا ہے. لہذا اس جواب کو سننے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر سورۃ الفاتحہ یقین کے ساتھ پڑھی جائے. حمیدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی، یہ جواب ہے جو رب کائنات کی طرف سے اس ہر آیت کے جواب میں آتا ہے. افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، لیکن اس خطاب کو سننے کے لیے وہ روحانی صلاحیتیں چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد پر حاصل ہوں گی. اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ پاک سے مانگتے کیا ہیں؟ جو دعا کا کلائمیکس ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کے لیے بھی پوری حدیث سن لیجئے، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک قول و قرار ہے، وہ مجھے رب مان کر مجھ سے استعانت مانگتا ہے، عبادت کے لیے دعا کرتا. پھر آخری تین آیات جب پڑھتا ہے بندہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ولعبدی ما سأل، میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مجھ سے مانگا، ولعبدی میرے بندے کے لیے ہے، ما سأل جو اس نے مجھ سے مانگا. کیا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ذرا توجہ تو کریں کہ رب سے مانگ کیا رہے ہیں، کچھ مانگ بھی رہے ہیں یا ایک فارمیلٹی پوری کرنے آئے ہیں بس. تو یہ ہے وہ نماز کی اہم ترین حصہ کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں کھڑے ہوں، انفرادی نماز پڑھیں یا اجتماعی، بہرحال توجہ ہونی چاہیے سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت خاص طور پر. اب آئیے، جیسے میں نے اس کیا تھا، چند دعائیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے لیے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین. پھر والدین کے لیے دعا خاص طور پر، یہ ایک بندہ ہے مومن جو ہے اس کا طرز عمل ہے کہ اپنے متعلقین سے متعلق بھی دعا کرتا. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ یا چچا تھا، دونوں رائے موجود ہیں. جب گھر سے نکلنے لگے، جب نکال دیے گئے وحجرنی ملیا کہ نکل جاؤ گھر سے، تو بہرحال وعدہ کرتے ہوئے گئے تھے اپنے باپ یا چچا سے، سأستغفر لك ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. لہذا اس وعدے کو نبھایا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ساری زندگی دعا کرتے رہے. وہ دعا الحمدللہ ہم بھی پڑھتے ہیں ہر نماز میں، لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ وہ مرا اس حال میں کہ کفر تھا، مشرک تھا، لہذا آخری دور میں انہوں نے اعلان برات کر دی اپنے باپ یہ چچا سے، لیکن دعا اللہ پاک نے تلقین کر دی ان کے ذریعے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ بڑی جامع دعا ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہمیں بچپن میں یاد کرائی جاتی ہے نماز کے آخری حصے میں. تو نماز کا جو آخری حصہ ہے سلام پھیرنے سے پہلے کا، ذرا توجہ کیجئے گا، وہی اصل دعا کا وقت ہے. اب میں سے کتنے ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو آخری حصہ ہے سلام سے پہلے کا، یہ دعا کا وقت ہے. اکثر و بیشتر ہم سمجھتے ہیں شاید نماز سلام پھیرنے کے بعد دعا کا وقت ہے. تو فرض نماز کے بعد بھی دعائیں کی جائیں وہ بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ، لیکن نماز کے اندر جو دعا کی جا رہی ہے وہ آخری حصہ ہے سلام سے پہلے. لہذا اس وقت کوئی اور دعائیں اگر آپ کو یاد ہیں وہ بھی مانگ سکتے ہیں، ربی جالنی مقیم الصلاۃ، ربی انی ظلم تو نفسی، اس طرح نہیں آتی کوئی ربنا آتینا فی الدنیا. یہ بڑی جامع دعائیں ہیں کہ اگر ہم نماز کے آخری حصے میں مانگ لیں تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی اللہ کے قبول ہو جائے گی. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا کلائمیکس اگر ہے اور جواب دعا ہے تو وہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. دعا آپ کو یاد آ گئی ہوگی، سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کس موقع پر کی جا رہی ہے دعا؟ جب 100 سال کا بوڑھا ایک شخص جو اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ، ساری زندگی دین کا کام کرتے رہنے والے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کا نوجوان 13 سال کا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، باپ اور بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اور اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں، بیت اللہ کو ریبلڈ کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بات بالکل واضح ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام بن پڑے، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ پاک اس نیکی کے کام کو قبول فرما لے، کیونکہ رب نے قبول کر لیا تو قبول ہو گیا، اور رب نے ریجیکٹ کر دیا تو تصویریں چھپ جائیں گی اخبار میں، فیتے کاٹ لو، اخبارات کی زینت بن جاؤ، نام لگے ہیں تختیوں پر، اللہ کیا قبول نہیں ہوگا. اسی لیے چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو یا کوئی بہت بڑا عمل اللہ پاک توفیق دے دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو سب کچھ جاننے والا ہے، نیتوں کو جاننے والا ہے، سننے والا ہے. پھر اسی طرح بڑی پیاری دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. یہ دعا کی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہماری اولادوں میں سے ایک ایسا نبی، ایک رسول اٹھا جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، ان کو ان کو شریعت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے. رب کائنات نے یہ دعا قبول فرمائی کتنے سال بعد؟ 2500 سال بعد رب کائنات نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول فرمائی. تو ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی نہ کی جائے. جلد بازی کرنا یہ چھوٹے بچوں کا ایک عام طور پر معاملہ ہوتا ہے. میچیور آدمی، سمجھدار آدمی دعا کر کے صبر کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی. میں نے ایک اس کی اعلیٰ ترین مثال دے دی آپ کے سامنے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو کئی 100 سال بعد قبول ہوئی، محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جو آپ ہی کی اولادوں میں سے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی سن لیجئے. ایک عظیم و شان اللہ پاک نے ان کو سلطنت عطا فرمائی، ایسی سلطنت کے تاریخ میں کسی کو نہیں دی گئی، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد. لیکن اتنی عظیم سلطنت کے باوجود اتنا عز اور انکساری ہے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام میں. لہذا بڑی پیاری دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. دو مرتبہ یہ دعا آئی ہے سورہ احقاف میں. ایک ایسے بندے کی دعا کہ جو 40 سال کا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے وہ ایسے دعا کرتا، اور ایک جگہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں. اس دعا کو یاد کیجئے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کی بھی اصلاح کر دیں، اس کو بھی اسی دین کے کام میں لگا دے. انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں. یہ ہیں وہ جامع دعائیں جو اللہ پاک نے سکھائیں. سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے ہیں، کون سی دعا سب کو یاد ہوگی؟ کیا فرمایا تھا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ الفاظ ہیں سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا تھا، ایک آزمائش میں ڈالا، توبہ کی اللہ کی جناب میں، معافی مانگی، یہ کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی، میں ہوں گناہگاروں میں سے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے زیادہ آیات پیغمبروں میں اگر کسی شخص کسی عظیم ہستی سے متعلق آئی ہیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 555 سے زیادہ آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہی ہیں. ان کی بھی کئی دعائیں ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا. بہرحال اس کے بعد نیک بندوں کی دعائیں جو اللہ کے رسول یا نبی نہیں ہے، ان کی دعاؤں کا بھی تذکرہ اللہ پاک نے کیا. جس میں زیادہ مشہور و معروف جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190-96. میری گزارش ہوگی آپ تمام حضرات و خواتین سے، یہ آیات مبارکہ زبانی یاد کر لیجئے، کیونکہ اس سے پس منظر میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، واقعہ یہ سننے کے بعد یہ آیات آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جس رات یہ آیات نازل ہوئی آپ ساری رات روتے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ تشریف لائے تو آپ رو رہے تھے، پھر آپ نے آرام کیا پھر بھی آپ رو رہے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے رو رہے، ساری رات اس گریا داری میں رہے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ کیفیت، اتنی شدت، اس کیفیت اتنی شدت کیوں ہے، آج کیا خاص بات ہے، فرمایا آج کی رات مجھ پہ عظیم آیات نازل ہوئی ہیں. لہذا وہ عظیم آیات کون سی ہیں؟ آیت نمبر 190-96. اگر ہو سکے تو ضرور زبانی یاد کیجئے گا، کریں گے انشاءاللہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لہذا اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ ہوش مند، سمجھدار، جینیس لوگ، ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، گویا ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور تفکر کرتے ہیں زمین اور آسمانوں کی تخلیق پر، اور اپنے عقل، فہم، شعور کی بنیاد پر اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے ایسی بیکار، ابس، پرپس لیس نہیں پیدا کیا. فقنا عذاب النار، تو اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. بڑی ہی جامع دعائیں ہیں ربنا کے حوالے سے. یہ سورہ آل عمران کی آیات بھی آخری اور سورہ بقرہ کی آخری آیت مبارکہ تو انتہائی جامع ہے، سب سے جامع ترین اگر کوئی مقام ہے تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 286. ربنا سورہ بقرہ کے آخر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی دعا سکھائی. بہرحال ان دونوں آیات کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا تھا، ان دونوں مقامات کو ضرور یاد کیجئے زبانی. پھر اسی طرح ایک اور جگہ انہی اولو الالباب یا سمجھدار لوگوں کی دعاؤں کا تذکر آتا ہے کہ وہ اللہ سے ایسے دعا کرتے ہیں. سورہ آل عمران میں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر، کجی پیدا نہ کر. بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے اللہ، اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. یہ دعا بھی سورہ آل عمران میں آتی ہے. اسی طرح سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات آتی ہیں، اللہ کے انتہائی پسندیدہ بندوں کا تذکرہ ہے، ان کی صفات آئی ہیں اور اس کے بعد ان کی دعا نقل کی گئی. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کو بھی یاد کر لیجئے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اللہ پاک غنی کر رحمت فرمائے، انہوں نے قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب متعین کیا اس میں یہ سارے مقامات موجود ہیں، اس کا درس بھی سنیے اور اگر ہو سکے تو اس کو زبانی یاد کیجئے. بہرحال اس کے بعد قرآن حکیم میں وہ دعائیں بھی ملتی ہیں کہ جو قل سے شروع ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے قل سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے آپ کی امت کو سکھائی گئی، جس میں دو دعائیں میں لکھ کر لایا ہوں اور بھی ہوں گی. اس میں ایک دعا ربی زدنی علما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے دعا کیا کریں کہ اے اللہ، تو مجھے علم کے اعتبار سے زیادہ کر دے، علم میں اضافہ فرما. پھر والدین کے لیے دعا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ، تو میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا سا تھا. بہرحال اگلے جمعے کے لیے ایک ٹاسک آپ نوٹ کر لیجئے، اس میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے ایک گزارش ہے. ٹاسک کا مطلب ایک گزارش ہے، وہ کیا ہے؟ کم از کم 10 مسنون دعائیں زبانی یاد کر لیں، اور یہ وہ دعائیں جو یاد کر کے، یاد رکھنا اس لیے آسان ہے کہ اس کو روزانہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون سی ہیں وہ جلدی سے بتا دیتا ہوں، ایک منٹ میرے پاس موجود ہے. رات کو سوتے وقت جو اعمال ہمیں کر لینے چاہیے اس میں دعا کا خاص طور پر اہتمام کریں. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیجئے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں گے انشاءاللہ. 2-3 منٹ، 4-5 منٹ لگیں گے، زیادہ نہیں، لیکن میں پورے یقین سے بتا رہا ہوں کہ شیطان ہمیں یہ کام کرنے نہیں دیتا. لہذا پوری طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنا شروع کیجئے، اور اکثر ہمیں یاد ہوتی ہیں. نہیں یاد تو یاد کر لیجئے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات. یاد رکھ کر، یاد رکھنا آسان اس لیے ہوتا ہے کہ روزانہ پڑھیں. پھر بڑی زبردست دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کو سونے سے پہلے پڑھیے، اللہم بسمک اموت و احیا. ترجمہ دیکھیں گے تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کیا کرنے جا رہے ہیں. اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں. تو گویا نیند اور موت کو اللہ کے نبی نے بہنے قرار دیا، تو یہ نیند اصل میں موت ہی کی ایک شکل ہے. لہذا اللہ کے نام سے مرتا ہوں اور اللہ کے نام سے جیتا ہوں. صبح بیدار ہوئے تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی، مرنے کے بعد اور بلاخر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. انشاءاللہ قیامت کے دن جب بیدار ہوں گے تو زبان پر کلمہ حمد ہی آئے گا, کیونکہ روزانہ جس شخص کا یہ معمول ہو انشاءاللہ قیامت کے دن جب بیدار ہوگا زبان پر الحمدللہ آئے گا. پھر بیت الخلا جائیں تو اعوذ باللہ, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. بیت الخلا سے واپس آئے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی, کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بسم اللہ وعلی برکت اللہ, کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیجئے الحمدللہ الذی اطمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. گھر سے نکل رہے ہیں, کاروبار میں جا رہے ہیں, کوئی آفس جا رہا ہے, کہیں بھی توکل کس کی ذات پر؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو شعوری طور پر پڑھیں تو آپ خود اپنے اندر ایک توانائی, ایک اللہ کی ذات سے بڑا زبردست تعلق محسوس کریں گے. اس کو فارمیلٹی نہ بنائیں, جب بھی دعا کریں یقین کے ساتھ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر گھر میں داخل ہو تو اللہ کے ذات سے خیر مانگتے ہیں, اللہم انی اسالک خیر المولجی و خیر المخرجی, بسم اللہ خرجنا بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. سواری پر سوار ہونے لگے, سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا لنا مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. ایک سفر ہے, یہ سفر کر رہے ہو, اور ایک سفر بالآخر وہ ہوگا جو بالآخر موت کے بعد سفر ہوگا. یہ ہیں وہ چند مسنون دعائیں جس کا تذکرہ میں نے جلدی جلدی کیا ہے. اس کے علاوہ بھی چہرہ دیکھ شیشہ دیکھنے کی دعا, دودھ پینے کی دعا, کپڑے پہننے کی دعا, یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑا بھرپور تعلق جوڑ سکیں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.